بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى وصحبه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملائكة على يوم الدين. اللهم أنزله المعقد المقرب عندك يوم القيامة. آج میرے درس کا عنوان ہے کامیاب زندگی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر جاندار کی نسل کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے. ہر جاندار اپنی اگلی نسل کو اپنے وجود سے جنم دیتا ہے. مثلا درخت اپنے بیج سے ایک نئے درخت کو جنم دیتا ہے. گھوڑا ایک اور گھوڑے کو, کتا ایک اور کتے کو, انسان ایک نئے انسان کو جنم دیتا ہے. دوسرے جانداروں میں یا دوسرے جانداروں کے لیے اس طریقہ جنم میں کوئی پیغام ہو یا نہ ہو, مگر اعلیٰ ترین درجے کا شعور رکھنے والے اشرف المخلوقات انسانوں کے لیے اس میں غیر معمولی پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی جگہ لینے ان کے اپنے وجود سے ایک دوسرا شخص آ چکا ہے, اور اب نسل انسانی کی بقا کے لیے ان کا نم البدل سامنے آ گیا ہے. بظاہر یہ زندگی کی آمد ہے, لیکن در حقیقت یہ خوشی کے لفافے میں رکھا ہوا موت کا ایک المناک پیغام ہے کہ زندگی کے دروازے پر موت کی خاموش دستک ہے. یہ دستک انسان کے دروازے پر دوبارہ اس وقت سنائی دیتی ہے جب اس کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. جو نادان پہلی دستک پر نہیں چونکے, انہیں دوسری اور زیادہ واضح دستک پر ہڑبڑا کر اٹھ جانا چاہیے. انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی پیدائش کے بعد ان کے ماں باپ کا جانا اگر مقدر ہے, تو ان کی اولاد کے آ جانے کے بعد ان کا جانا بھی طے ہو چکا ہے. جوانی اور ادھیڑ عمر, مالی اور جسمانی ہر دو اعتبار سے زندگی کا بہترین حصہ ہوتا ہے. انسان چاہے تو اس میں اس بہترین وقت کو استعمال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے, مگر افسوس کہ اکثر لوگ زندگی کے اس قیمتی دور کو دنیا کی عارضی زندگی کی ترقی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایسے میں موت دو مرتبہ ہوشیار کرنے کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے, تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے جاگیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کے حصول کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتیں لگا دیں. کیونکہ موت بہت جلد ایک زلزلے کی صورت میں نمودار ہو کر انسان کی ہر ترقی اور ہر تعمیر کو ڈھا دے گی, اور پھر ایسے انسان کے پاس پچھتاووں کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا. یہی موت کی اس دستک پر ہمیں موت کی اس دستک پر کان لگائے رکھنا چاہیے, قبل اس کے کہ دستک موت کا زلزلہ بن کر نمودار ہو جائے. ہمارے لیے نشہ حرام ہے, لیکن انسان ہر دور میں نشہ کرتے آئے ہیں. نشہ انسان کو وقتی طور پر مزہ یا سرور دیتا ہے اور اسے زندگی کی تلخ حقائق سے دور کر دیتا ہے. تاہم یہ نشہ مستقل بنیادوں پر کبھی سکون نہیں دے سکتا. نشہ انسان کو ہوش سے بے ہوشی کی طرف لے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ایک غفلت ہے, اور نشے کا عادی ہونے کے بعد لوگوں سے ایسا نشہ کرنے والا لوگوں سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کی نشے کی عادت اور نشے کی طلب بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. پھر ایسا انسان اپنے مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ نشے کی عادت اس سرور نشے کا سرور کم ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب لوگ مزے کے بجائے مجبوری میں نشہ کرنے لگتے ہیں, اور پھر طرح طرح کے عوارض اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. انسان اپنی تاریخ میں ناک اور زبان کے راستے سے ہی نشے سے واقف رہے ہیں، جیسے ہیروئن اور شراب وغیرہ۔ مگر 21ویں صدی میں نشے کی ایک نئی قسم ایجاد ہو گئی ہے جو آنکھوں کے راستے انسانوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ یہ نشہ انفارمیشن ایج کے حالات سے ملنے والی تفریح کا نشہ ہے۔ ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، کھیل، ویڈیو گیم، انٹرنیٹ، نیٹ، فیس بک، چیٹنگ وغیرہ اس نشے کی نمایاں ترین مثالیں ہیں۔ 21ویں صدی کا ہر فرد کم و بیش اس نشے کا شکار ہے۔ لوگ اس نشے کی بھی اس طرح عادی ہو جاتے ہیں جیسے شراب، افیون اور چرس وغیرہ کا نشہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے بغیر ان کی شب و روز صبح و شام نہیں کرتے، اور نتیجے میں بچے تعلیم سے، خواتین گھر گرستی سے، مرد اپنی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے انسان کے وقت کو ضائع کروانے کا یہ کتنا اچھا طریقہ نکال لیا ہے۔ لوگ ایک گھر میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے بے نیاز ہیں، دوست احباب رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں رہتا۔ بچے کئی گھنٹے موبائل سے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ وقت کا ضیاع، ذہنی صلاحیتوں کا مفلوج ہو جانا اور اخلاقی اقدار کی کمزوری اس کے عام نتائج ہیں۔ یہ نشہ بھی فرد اور معاشرے کو ایسے ہی نقصان پہنچا رہا ہے جیسے دوسرے نشے، مگر بدقسمتی سے کوئی اس نشے کو نشہ نہیں مانتا، اور پھر خود کو اور اپنے بچوں کو نشے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ یہ انسانوں کو سکون سے بالکل محروم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دنیا میں آخرت کی کمائی کا یہ وقت شیطان نے کتنے اچھے روپ میں چھین لیا ہے۔ موجودہ وقت کا گزر جانا کتنی بڑی محرومی ہے۔ محرومی اور ذلت کا سامنا کرنا انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک اذیتناک تجربہ ہوتا ہے۔ یہ تجربہ اگر حال ہی میں پیش آئے تو اذیت کے ساتھ ساتھ پچھتاووں کی آگ بھی وجود انسانی کو جلس دیتی ہے۔ اس آگ کی تپش اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اپنے جانے پہچانے لوگ ارد گرد ہوں اور اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے نامرادی اور رسوائی کی جھلستی پر شرمندگی اور ندامت کا تیل ڈال رہے ہوں۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مجرموں کو جب ذلت اور محرومی کا سامنا ہوگا تو ان کے پاس پچھتاوے اور ندامت کو بڑھانے والے سارے عناصر بھی اس موقع پر جمع کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس آیت نمبر 45، ترجمہ: اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا وہ محسوس کریں گے گویا وہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ اس آیت کا پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ نافرمان لوگ بروز قیامت ماضی میں گزری ہوئی زندگی کو ایسا محسوس کریں گے گویا شام قیامت سے قبل دن کی ایک گھڑی میں وہ دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ سوائے زندگی میں لوٹ کر اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں، مگر ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا۔ ان کا دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ نامرادی اور ذلت کے ان لمحات کے گواہ ان کے جانے پہچانے سارے لوگ وہاں ہوں گے۔ کیسی عجیب ہے قیامت کے نامرادی، اور کیسی شدید ہوگی اس روز کی رسوائی۔ افسوس، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو نہیں پکارتے، وہ ابلیس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، غفلت کے جھولے جھولتے ہوئے ایک روز قبر کے اندھیرے میں جا گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر پکار کا جواب دینے کو ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن یہ بد نصیب ہیں وہ جو اسے پکارتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہاں، اس کو محسوس کرنے کے لیے بندے میں خود زندگی ہونی چاہیے۔ کون سی زندگی؟ ایمان کی زندگی۔ جس شخص میں ایمان کی زندگی موجود ہے وہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی معیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا زندہ تجربہ کر لیتا ہے۔ یہی رویہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے۔ ہم سب کا انجام، سب کی منزل قبر کا گڑھا ہے، مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت سے غافل ہو کر جیتا ہے۔ وہ ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں، مگر جب مرتا ہے تو ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ مستقبل کے ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا بھی مجبوری ہے، جیسے گھر کے لیے سامان وغیرہ خریدنا بھی مجبوری ہے۔ عام لوگوں کو تو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں، جو لوگ آخرت کو اپنا مقصد حیات بنا کر جیتے ہیں، ان کا دل اس احساس سے کیوں بوجھل رہتا ہے؟ یہ مسئلہ ہر شخص کا ہے۔ کسی نے ایک عارف سے سوال کیا، کیا مال جمع کرنا بری بات ہے؟ عارف کچھ دیر خاموش رہا۔ تو کسی نے ایک عارف سے سوال کیا، کیا مال جمع کرنا بری بات ہے؟ عارف کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور خود ایک سوال کر دیا، کشتی کس لیے بنائی جاتی ہے؟ ساحل نے جواب دیا، پانی میں سفر کرنے کے لیے۔ اگر پانی کشتی میں آ جائے تو؟ عارف نے دوبارہ سوال کیا۔ تو کشتی ڈوب جائے گی، ساحل نے جواب دیا۔ بس یہی مثال مومن اور مال بد دنیا جمع کرنے کا صحیح تعلق بیان کرتی ہے۔ مال اور دنیا سے متعلق ہزاروں سوال پیدا ہو سکتے ہیں، مگر یہ مثال یاد رہے تو ہر سوال کا جواب خود مل جاتا ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے، اسے ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے، اسے دنیا میں جینا ہے کہ یہی امتحان ہے، مگر مال کے بغیر جیا نہیں جا سکتا، جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے، لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے، مگر اس کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں دل میں نہیں۔ مال بینک سٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہت دولت بھی نقصان نہیں پہنچاتی، اور اگر ایسا نہیں تو بہت کم دولت بھی انسان کو سانپ کی طرح ڈس لیتی ہے۔ ہم انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کو عام طور پر دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک بڑی نعمت، دوسرے چھوٹی نعمت۔ چھوٹی بڑی نعمت کی تعریف ہر فرد کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے، مگر انسان کے نفسیات کے اعتبار سے اس کا معیار نعمت کے ملنے پر انسان کا رد عمل ہے۔ جس چیز کے ملنے پر انسان بے حد خوش ہوتا ہے، وہ اس کے نزدیک بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جس چیز کے ملنے پر کوئی رد عمل نہ آئے، وہ انسان کے نزدیک ایک چھوٹی اور معمولی سی نعمت ہوتی ہے۔ مثلاً پسند کی شادی کے وقت ایک نوجوان جتنا خوش ہوتا ہے، پانی کا ایک گلاس پیتے وقت وہ ویسی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر نعمت بڑی ہے، بڑی نعمت ہے۔ مثلا شادی پر خوشیاں منانے والا نوجوان کا پانی اگر شادی سے ایک دن پہلے بند کر دیا جائے، تو نکاح کے وقت تک وہ اپنی دلہن کو بھول کر پانی کو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا چکا ہوگا۔ تاہم یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ زندگی کی ہر بڑی نعمت کو مفت فراہم کر رہا ہے، مثلا زندگی، صحت، عافیت، ہوا، پانی، رشتے ناطے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو عموماً انسان کو بلا روک ٹوک اور بلا مشقت مل جاتی ہیں۔ یہ اس کے کرم پر کرم ہے کہ اس نے جو نعمت جتنی زیادہ اہم رکھی اتنی زیادہ عام کر دی ہے۔ مثلاً ٹھنڈا پانی سب سے بڑی نعمت ہے، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنا عام کر دیا ہے۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن کتنی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اجزاء میں اسے شامل کر کے بندوں کے لیے کتنا عام کر دیا ہے کہ شکر کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ इसलिए जो नादान शऊर नहीं रखते वो ऐसी नेमतों को छोटी नेमत समझते हैं, या अक्सर लोग तो उन्हें कोई नेमत ही नहीं समझते। ये इस्लाम रखने वाले लोग होते हैं कि ईमान इनके दिलों में उतरा ही नहीं होता, लेकिन जो लोग ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो इसी एहसास से ही तड़प जाते हैं कि उनके मेहरबान रब ने ज़रूरत की हर चीज़ उन्हें बेहिसाब और बिल्कुल मुफ्त दे रखी है। इनकी आंखें शुक्र गुजारी के एहसास से बहती रहती हैं और ये सुबह शाम अपने रब के एहसानात को याद करके रोते रहते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अनकरीब जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत की ख़त्म ना होने वाली नेमतों में बसा दिया जाएगा। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि इंसान जिसे बाशऊर कहा गया है वो ये बात क्यों नहीं समझ जाता कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ये ज़िंदगी है और ये हर शख्स को मुफ्त मिल गई है। फिर ज़िंदगी को बरकरार रखने और ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ बनाने के लिए तमाम सामान हमें मुफ्त दस्तियाब है, मसलन हवा, पानी, ज़मीन, मौसम, दिन रात। और इसके बाद अगर गौर करें तो वजूद इंसानी के तमाम अज़ा वक़बा और जोड़ो बंद वगैरह ये लातादाद नेमतों में से सिर्फ चंद एक हैं। इंसानी वजूद के अंदर हर निज़ाम को गौर से देखा जाए तो इंसान बेख्तियार पुकार उठता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मालिक में इतनी नेमतों का शुक्राना अदा करने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन हमारे वजूद तो सो चुके हैं, हमारे दिल में कभी उस हस्ती की सच्ची या जीती जागती तस्वीर जो कुछ होने में दे रखा है उसकी तस्वीर हमारे वजूद में कभी नहीं आती। और ये देखें, ना सिर्फ उसने दे रखा है बल्कि देते ही चला जाता है। हमारी आंखें उसके अतराफ़ नेमत में कभी नम नहीं होती। एहसास की दुनिया उसकी मोहब्बत से कभी सरशार नहीं होती। अफसोस के हुसन की हर किस्म का इदराक और अपने एज्ज की हर शक्ल का एहसास रखने वाला यह इंसान अपने मालिक से बेपरवाह होकर जीता है। अल्लाह ताला की हस्ती से ज़्यादा हसीन वजूद किसी का नहीं, मगर उसका यह हुसन उसकी सिफात की सूरत में जलवागर होता है। सूरज उसके जलाल का एक अदना परतू है, यानी एक अदना सा अक्स। बद्र कामिल पूरा चांद उसके जमाल का एक हकीर नमूना है। आसमान उसकी अजमत का एक मामूली सा निशान है। बारिश उसकी रहमत का महज एक कतरा है। ज़िंदगी उसकी कुदरत का सिर्फ एक इशारा। मखलूकात में पाई जाने वाली मोहब्बत उसकी शफ़क़त का बस एक ज़र्रा। अल्लाह ताला की सिफात कामला का मखलूकात में यही ज़हूर वो ज़रिया है जिससे बंदा मोमिन ये जानता है कि उसका रब कैसा है। उस बेमिसल अल्लाह ताला की मार्फत यानी पहचान अगर किसी को हासिल हो जाए तो वो ख़ुद भी कामिल हो जाता है, दूसरों को भी कामिल कर देता है। मखलूक में कामिल अल्लाह ताला की बंदगी इसकी ज़िंदगी हो जाती है, मखलूक में कामिल हो जाता है। अल्लाह ताला की बंदगी इसकी ज़िंदगी हो जाती है, मखलूक से मोहब्बत इसकी आदत बन जाती है, सब्र इसकी सीरत और शुक्र इसका तरीका बन जाता है। अल्लाह ताला की याद उसे क़ुव्वत देती है और अल्लाह ताला की लगन उसे हर सर्द और गर्म में बामल रखती है। ये वो बंदा है मोमिन होता है जिसका दिल अल्लाह का घर बन जाता है। अल्लाह ताला के इस घर में कभी कोई मनफी जज्बा जगह नहीं बना पाता। हसद, तकब्बुर, कीना, नफ़रत, बुखल, इसराफ, नमो, नुमाइश, नफसानियात, गफलत, गीबत, तजस्सुस, बदगुमानी, हराम की मोहब्बत जैसी गंदगियाँ कभी इस घर में नहीं आ सकती जिस घर में अल्लाह की याद रहती है। इसकी खुराक, इसकी गुफ्तगू, इसकी आदत सब इसके काबू में होने के बावजूद उसके रब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, और कभी चली भी जाएँ तो वो तौबा के आंसुओं से अपने हर दाग को धो डालता है। ये बंदा है मोमिन एक मुकम्मल आज़ाद वजूद होता है, लेकिन ये एक मुकम्मल पाबंद और गिरफ्तार बंदा बनकर जीता है। اور یہی آزاد مگر آسیر بندہ دراصل اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو جو مکمل اور یک طرفہ اختیار حاصل ہے، اس کے بعد یہ عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر سخت قسم کے قوانین، ضابطوں اور مطالبات کا بوجھ ڈال دیتا اور انسانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ اس کے ہر ہر حکم اور قانون کی تعمیل کریں۔ مثلا وہ کہہ سکتا تھا کہ روزوں کی پابندی ایک ماہ کے بجائے تمام سال کے لیے ہے، دن میں 5 نمازیں نہیں 50 نمازیں فرض ہیں، حج ہر سال کرنا ہے، زکوٰۃ کی شرح 70% ہے۔ دین کے فرائض کے علاوہ وہ دین کے کمال کو بھی انتہائی مشکل احکام پر مشتمل کر سکتا تھا۔ مثلا عید الاضحیٰ کے دن وہ ہر انسان سے اس کے پہلے بچے کی قربانی مانگ سکتا تھا، اعتکاف میں نہ بولنے کی پابندی عائد کر سکتا تھا، غرض اس طرح کی ہزاروں پابندیاں لگانا اس کے لیے بالکل ممکن تھا اور انسان اس کے مقابلے میں چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان احکام کی خلاف ورزی پر جہنم کی سزا ملتی اور جنت کے اعلیٰ درجوں کا حصول خواب اور خیال کی بات ہو جاتی، مگر اس کی ذات کے قربان جو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود انسانوں سے اتنے آسان مطالبات کرتا ہے جس کا پورا کرنا قطن مشکل نہیں، پھر ان مطالبات کے پورا کرنے سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا، مگر اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت ان آسان احکام کی پیروی کو بھی نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پروردگار شرف کی انتہا بھی ہے اور شرافت کی انتہا بھی، مگر انسان اس کی قدر ہی نہیں کرتا۔ جو عطا میں مہربانی کرتا ہے، محرومی میں احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ عطا اور کرم کا معاملہ رکھتا ہے۔ جو انسان اس دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ جیسے اعلیٰ ترین ہستی نے اپنی مخاطبت کا شرف بخشا، جبکہ یہی انسان دنیا کی بد نصیب ترین مخلوق ہے کہ اس نے رب کائنات کے پیغام کو نظر انداز کر کے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا مطالبہ کتنا فطری ہے اور ہماری یہ ادا کتنی خود سری۔ کتنا کمزور ہے یہ انسان جو زندگی اور اقتدار کی خواہش کے باوجود ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور کتنا کریم ہے وہ رب جو ایک سجدے کے عوض اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس دنیا کے ہر معاملے میں انسان کی یہ غفلت اور سرکشی برداشت کی جا رہی ہے، مگر عن قریب جزا اور سزا کی وہ دنیا قائم ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دے گا اور حسن توحید کی تجلی کائنات کے ہر ذرے کو جگمگا دے گی۔ اس روز کچھ بدبخت ہوں گے جن کی تقدیر ان کے نام اعمال کی طرح سیاہی رہے گی، اس نے ازل کی تجلی سے ان کا وجود منور نہ ہوگا۔ یہ وہی محروم ہوں گے جنہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی اور فانی دنیا ہی میں مشغول رہے۔ قرآن کریم میں دنیا کی زیب و زینت، خوبصورتی اور جمالیات سے متعلق دو قسم کے بیانات ملتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جن میں با اصرار یہ کہا گیا کہ دنیا کی زیب و زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ دنیا میں اہل ایمان ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 32، جبکہ دوسری طرف اس کی مذمت کی گئی، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ ان دو قسم کے بیانات میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہمارے یہاں بالعموم یہ بات مان لی گئی ہے کہ زینت دنیا تقوی اور ایمان کے اعلیٰ درجات کے منافی ہے۔ قرآن کا گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ معاملہ یوں نہیں ہے۔ زینت دنیا سے متعلق قرآن پاک کا اصل بیان وہی ہے جو سورہ الاعراف میں بیان ہوا ہے، یعنی کیا کہ دنیا میں اہل ایمان کے لیے، یعنی ایک دنیا کی زیب و زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ دنیا میں اہل ایمان ہی کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ زینت دنیا کی مذمت یا متاع دنیا کی بے وقتی قرآن کریم میں جب کبھی زیر بحث آئی ہے تو کفار کے آگے اس رویے کا بیان ہوتا ہے جس میں وہ حق و انصاف اور انفاق و احسان کو فراموش کر کے اپنی ساری تگ و دو کا مرکز دنیا اور اس کی خوبصورتی کو بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ اپنی ذات میں بڑا منفی رویہ ہے۔ اصل ممانعت اس بات کی ہے کہ انسان دنیا کی رنگینی میں گم ہو کر آخرت کو بھول جائے، انسان اللہ اور بندوں کے حقوق کو بھول جائے اور عیش و عشرت کی زندگی میں مگن رہے۔ یہ رویہ بلا شبہ قابل مذمت رویہ ہے۔ مال بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے۔ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ یہ تقسیم ہمیشہ غیر متوازی رکھی جاتی ہے۔ اس تقسیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پیسے والے لوگ مال پا کر قارون بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ مال اصل میں انہیں ضعیفوں کی وجہ سے ملا ہے۔ جو لوگ قارون بنتے ہیں ان کا انجام بھی قارون جیسا ہوگا، لیکن جو لوگ اسے عطیہ الہی سمجھ کر ہر نیک کام میں اس کو خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ آخرت میں بسا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کی معلوم کائنات دو دنیاؤں کا مجموعہ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، ذرا غور سے اس کو سمجھیے گا۔ انسان کی معلوم کائنات دو دنیاؤں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کی تخلیق کردہ دنیا ہے، یہ دنیا زندگی اور اس کی ہر رانائی کا آخری نشان ہے۔ اس دنیا میں بے پناہ حسن ہے، بے حد توازن ہے، رنگ و خوشبو کی دل آویزی، نغمہ و آنگ کی دلکشی، نور و لطافت کے انگنت دریچے ہیں، لمس اور لذت کے بے شمار جھروکے ہیں، زیست کی حرارت ہے، تاروں کی جگمگاہٹ ہے، جگنوؤں کی روشنی ہے، شفق کی لالی ہے، ہوا کی سچراہٹ ہے، سانس کی دلکشی ہے، آواز کا سرور ہے۔ غرض انسان کسی بھی خوبی کا تصور کر لے، اس کا ایک مکمل نمونہ یہاں موجود ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف ہے، بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف۔ مگر یاد رکھیں یہ کمال جمال کی رنگ آمیزی سے عبارت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال جمال کی رنگ آمیزی سے عبارت ہے۔ اب دوسری دنیا انسان کی اپنی دنیا ہے، اس دنیا پر موت کا راج ہے، یہاں فنا کی حکمرانی ہے، یہاں دلدلیں ہیں، بجلیاں ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، معذوری ہے، محتاجی ہے، غم و علم ہے، مایوسی ہے، خوف و ملال ہے، دکھ کی جلن ہے، پچھتاوے کی آگ ہے، یہاں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، معصوم سزا پاتے ہیں، کمزور ظلم کا نشان بن جاتے ہیں، ہنر مند بے سہارا اور باصلاحیت بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ غرض موت ہر قبا پہنے اور ہر پریشانی ہر ردا اوڑھے، اس دھرتی اور اس دھرتی کے باسیوں کو ہر روز اپنا نشانہ بناتی ہے۔ یہ دنیا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں، مگر اس کے اذن سے ہی ظہور پذیر ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمال کا ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے۔ یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے۔ پہلا والی دنیا کا جو کمال تھا وہ اس کے جمال کا عکس لیے ہوئے تھا، یہ والا کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے۔ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے شروع ہے اور نہ جانے کب تک چلے گا، کوئی نہیں جانتا، مگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ عنقریب انسان کو معلوم یہ دونوں دنیائیں ختم ہو جائیں گی، پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی۔ اس دنیا میں رب تعالیٰ میں ایک مرتبہ پھر اپنے جلال و کمال اور اپنے جمال و کمال کی سنائی سے دو دنیائیں تخلیق کرے گا، مگر یہ دو دنیائیں اس کے کمال اور جمال اور جلال کا تعارف نہیں، بلکہ اس کا مکمل نمونہ ہوں گی۔ ان میں پہلی دنیا جنت کی دنیا ہوگی، اس دنیا میں صرف جمال خداوندی کا ظہور ہوگا، مگر ہر جمال کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا، زندگی ہوگی مگر موت سے بے خوف، جوانی ہوگی مگر بڑھاپے سے بے پرواہ، حسن ہوگا مگر زوال سے ناشنا، لذت ہوگی مگر بیزاری سے محفوظ، سکون ہوگا مگر ہر اندیشے سے معمون، الحمدللہ و سبحان اللہ۔ دوسری دنیا جہنم کی دنیا ہوگی، اذیت، مصیبت، ملامت، حسرت، ندامت، محرومی، مایوسی، بھوک، پیاس، تڑپ، بے بسی، پچھتاوے، غرض، عذاب اور آگ کے اتنے روپ ہوں گے کہ گنے نہیں جا سکتے۔ یہ سب بھی کمال کے درجے پر ہوگا، مگر یہ کمال جلال اور غضب کی اس تپش سے عبارت ہوگا جس سے سر زمین دوزخ کا ذرہ ذرہ سلگ رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ بسائیں گے۔ نمبر ایک، وہ جو اس دنیا میں اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر نہیں جیے، جو حکم سامنے آیا انہوں نے مانا، جہاں غلط ہوئی معافی مانگ لی، ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو مقدور بھر بجا لاتے رہے۔ دوسرے وہ لوگ جو جنت کی اعلیٰ بازی لے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی بنا لیا، وہ ہر لمحہ اس کی یاد اور اس کی محبت میں جیے، زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے آگے جھکے رہے، اس کے دین کی نصرت میں صحیح اور جدوجہد کرتے رہے اور عبادت رب میں سرگرم رہے۔ ایک آن دیکھا داتا ان کا معبود تھا، تو اس معبود نے بھی ایسے لوگوں کو ابدی طور پر اپنے قرب سے نواز دیا۔ دوسری بستی کے باسی بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ جو سرکشی کرتے رہے، ظلم و فساد مچاتے رہے، قتل و راہزن جن کا شیوا تھا، فسق و فجور جن کا پیشہ رہا، ان کے سامنے سچ آیا تو جانتے بوجھتے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، انہوں نے حق کو حق کی شکل میں دیکھ لیا، لیکن تکبر اور نقوت نے ان کی گردنوں میں سریے ڈال دیے، ان کے سر نہ جھکے۔ تعصب، مفاد پرستی، فرقہ پرستی، حسد، کبر ان کے دلوں کا روگ تھا، ان کا روگ انہیں لے ڈوبا، اور ڈوبا بھی اس بستی میں جہاں ہر طرف عذاب کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری بستی کے مکین وہ ہیں جن کے دل غفلت کا شکار رہے، دنیا کے بندوں اور لطف نے انہیں اندھا کر دیا، بدکاری اور بدی نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا، وہ جانور بن کر جیے اور پیٹ و فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر نہ دیکھ سکے کہ جمال اور کمال کی کس دنیا میں وہ بسائے گئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تعارف گاہ کو ایک چراگاہ سمجھے، معرفت، عبادت اور عبادت کے خوراک کی بجائے گناہ اور معصیت کا رزق ان کا مقدر بنا، انہوں نے معرفت رب کا ایک دفعہ ملنے والا یہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ یہ غافل بھی سرکشوں کے ساتھ جلال الہی کی ناقابل برداشت تپش کا سامنا کریں گے۔ یاد رکھیں، ہم سب ان چار گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں، کچھ زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، تو بہت کچھ ہیں، لیکن آخر کی دنیا میں ہم یا جیتنے والے ہوں گے یا ہارنے والے ہوں گے۔ اب کچھ زیادہ وقت نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جو اللہ تعالیٰ کی آہٹ پر ڈرنے والا تھا، اور کون تھا جو آخرت کی ہر گرج کے بعد بھی غفلت کی نیند سویا رہتا تھا، کون تھا جو سراپا ہم تھا، اور کون تھا جو سرکشی کا پیکر تھا۔ اس لیے تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو کیوں نہیں پکڑ رہا، حیرت اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس کی یقینی پکڑ کے باوجود جرائم کیوں کیے جا رہے ہیں۔ جو وقت کو برباد کرے گا وہ ایک دن خود برباد ہو جائے گا، اس لیے جان لینا چاہیے کہ نجات بلا شبہ انسانی ضرورت ہے، مگر شکر و محبت میں ڈوبی ہوئی بندگی اس سے کہیں بڑھ کر انسانی ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اس سعادت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور ہم کتنے خوش ہیں. یہ زندگی کامیاب نہیں ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں, بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا خوش ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم.